الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ محترم بزرگوں دوستو عزیزوں اور بھائیوں خطبہ مسلمہ کے بعد آج آپ حضرات نے سورت البقرہ کے آخری رکوع کی پہلی آیت کی تلاوت سماعت فرمائی ہے. سورت البقرہ قرآن مجید کی طویل ترین سورت ہے اور اس سورت کے اختتام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تین عظیم آیات کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب میں سے دو تو وہ ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عطا کی گئیں, آخری دو آیات سورت البقرہ کی, لیکن آج ہم اس رکوع کی پہلی آیت پر گفتگو کریں گے. ارشاد ہوا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. یہ ایک بڑا سادہ سا سٹیٹمنٹ ہے اور ہمارے ایمان کا جز ہے. بحیثیت مسلمان ہم سب مانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے, لیکن یہ بات زبان سے کہنی جس قدر آسان ہے, اسے یاد رکھنا اور اسے اپنے دل میں بٹھانا اتنا ہی مشکل ہے. یعنی اصولی طور پر اس بات کو ماننے کے باوجود کہ سب کچھ اللہ کا ہے, ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی اپنی ملکیت جتلاتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ یہ میری ہے, میں, میرا ہاتھ, میرا پاؤں, میرا سر, میرا دماغ, میری ناک, میرا کان, میری زبان, میرا جسم, یہ جو میریت ہے, میں اور میرا, یہ اصل میں ایک جڑ ہے فساد کی کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے حجاب میں لے جاتی ہے. اس کا الٹ کیجئے, یہ اللہ کا دیا ہوا ہاتھ ہے, آج بھی اسی کا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زبان ہے, آج بھی اسی کی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی آنکھیں ہیں, آج بھی اسی کی ملکیت ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کان ہے, آج بھی اس کا مالک وہی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زبان ہے, آج بھی اسی کی ہے اور آج بھی اسی کے حکم سے چلتی ہے. اسی طرح انسان کے وہ اعضاء کے جو جن پر اسے کوئی کنٹرول نہیں ہے, اس کا دل جسے وہ اپنا دل کہتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دھڑکتا ہے اور چلتا ہے, اور جب اسے حکم ہوگا کہ نو مور, تو وہ ایک دفعہ بھی اس سے زائد دھڑک نہیں سکے گا. یہ جگر ہمارا کام کر رہا ہے جسے ہم اپنا جگر کہتے ہیں, وہ اصل میں ہمارا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور اسی کے حکم سے آج بھی چلتا ہے. یہ بات انسان کو جس قدر یاد رہے اپنی عملی زندگی میں, صرف درس دینے کی حد تک نہیں, انسان کو عملی زندگی میں چلتے پھرتے یہ یاد رہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے, میرا کچھ نہیں ہے, تو انسان کی زندگی کی آؤٹ لک بھی بدل جاتی ہے اور اس کا پورا ویو پوائنٹ بھی اور نقطہ نظر بھی بدل جاتا ہے, زاویہ نگاہ بھی بدل جاتا ہے. یہ زاویہ نگاہ جو ہے, یہ عام ہم بول دیتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور یہ ایک ٹیبل ڈیسک میرے سامنے ہے, سامنے سے بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ اس کو ایک اور شکل میں دیکھتا ہے، کونے میں بیٹھا ہوا ایک اور شکل میں دیکھتا ہے، ادھر بیٹھا ہوا ایک اور شکل میں دیکھتا ہے، تو ہے وہی دنیا، ہے وہی سب کچھ، لیکن جب اندر انسان کے تبدیلی واقع ہوتی ہے سوچ کی، تو پھر ہر چیز بدل جاتی ہے. یعنی وہ چیز کہ جو اپنی لگ رہی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ میری نہیں ہے. جس پر اسے اختیار معلوم ہو رہا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ اس پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے. جسے میں سمجھ رہا تھا کہ یہ میرا ہے، کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا، انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ میرا ہے نہیں، جس کا ہے وہ جب چاہے گا مجھ سے لے جائے گا. انسان کو اس دنیا میں جو تفکرات ہیں، یعنی الفاظ مختلف ہیں، کوئی احساس محرومی ہے، کوئی لٹ جانے کا احساس ہے، یہ سب احساس اس حجاب کی وجہ سے ہیں کہ ہمیں یہ بنیادی سبق بھول گیا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. مال جو میرے پاس آیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اس نے مجھے برتنے کو دیا ہے، اور اولاد اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، لیکن وہ میری اولاد، میرے بیٹے، بیٹے میرے ہیں، لیکن جیسے میں خود اللہ کا غلام ہوں، اس طرح وہ بھی اللہ کے غلام ہیں، ان پر میرا حکم نہیں چلتا. ہاں، ان کے رب کا حکم جیسے مجھ پر چلتا ہے، میرے رب، میرا بھی وہ رب ہے، اسی طرح ان پر بھی چلتا ہے، اور اس نے اپنی مہربانی سے مجھے عطا کیے، اور اپنے ہی فیصلے کے تحت جب چاہے گا، جیسے چاہے گا مجھے لے جائے گا. جب انسان یہ سبق بھول جاتا ہے، تو پھر بڑے بڑے عجیب وہ مفروضے کرتا ہے، کاش کاش کی ایک پوری لائن ہے کہ جو وہ کہتا چلا جاتا ہے، کاش کہ ایسا نہ ہوتا، بیٹا مر گیا، کاش کہ میں نے اس کو موٹر سائیکل لے کے نہ دی ہوتی، کاش کہ آج موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہوتی، کاش کہ وہ بیمار ہو گیا ہوتا، آج وہ کالج جاتا ہی نہ. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ نارملی ان میں سے کوئی چیز بھی ہمیں پسند نہیں ہے. کبھی کوئی چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا بیمار ہو؟ کبھی چاہتا ہے کہ اس کی موٹر بائک خراب ہو؟ کبھی چاہتا ہے کہ بیٹے کی ضرورت بھی ہے اور میں اس کو موٹر سائیکل لے کر نہ دوں؟ لیکن صرف اس حجاب کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے، اللہ کے اور ہمارے درمیان ایک حجاب ہے، ہم اس کو ریکگنائز نہیں کر رہے، ہم اس کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ نہیں پا رہے، پردے میں آئے ہوئے ہیں. لہذا یہ ساری پریشانیاں اور غم ہیں. اور وہ بات کہ جو کسی زمانے وہ ریڈیو پر نواب ٹیوب ویل کا جو اشتہار ہوا کرتا تھا، سو گل نہ دیکھو گل، بہت ہے پانی کا ایکو حل، نواب ٹیوب ویل، نواب ٹیوب ویل. تو یہ سارے یہ دنیا کے غم فکر ہیں، ان سب کا ایک حل ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ کو ہم مان لیں کہ وہ اس کائنات کا رب ہے، مالک ہے، چلا رہا ہے، اور پوری قدرت کے ساتھ چلا رہا ہے، پورے علم کے ساتھ چلا رہا ہے، اور پوری حکمت اور پلاننگ کے ساتھ چلا رہا ہے. یعنی ایک ایک سٹیپ آگے بڑھتے چلے جائیں. یعنی جب ہم یہ مانیں گے کہ کوئی واقع اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے، اللہ تعالیٰ اپنی پلاننگ سے یہ سب کچھ چلا رہا ہے، تو پھر وہ احساس کیوں ہو اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، وہ ختم ہو گیا. یہ تو پہلے سے اس نے پلان کیا ہوا تھا کہ فلاں آدمی کو یہاں جگہ، اس جگہ پر موت دینی ہے. پھر اس کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس میں کتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے؟ موٹر سائیکل مکینک کا روزگار اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وابستہ کیا ہوا ہے. ڈاکٹر کی فیس جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس ایکسیڈنٹ کے ساتھ وابستہ کی ہوئی ہے. اور یہ تو موٹی موٹی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کتنے کنیکشنز جو ہیں وہ دنیا کے قائم کیے ہوئے ہیں. یہ سارا کا سارا نظام چلانے والا اللہ، وہ اس سب کو پلان کر کے چل رہا ہے، اور کوئی اس کام اس کی مرضی کے خلاف یا اس کی قدرت سے باہر نہیں ہوتا. یعنی ہم میں سے کوئی شخص کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، ایک امکان تو رہتا ہے نا کہ کبھی کوئی سلپ اینڈ ایرر ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کہ ہاں کوئی سوال ایرر کا نہیں ہے، یعنی مسٹیک تو بڑی چیز ہوتی ہے، ایرر کا بھی کوئی امکان نہیں ہے اور سلپ کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے تمام کام اپنی پوری قدرت اور علم کے ساتھ کرتا ہے، اور جو اس نے پلان کیا ہوا اس کے مطابق کرتا ہے. جوں جوں ہم اللہ تعالیٰ کو ریکگنائز کرتے چلے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دنیا میں کیش ہمیں جنت دے گا. اس دنیا کی کیش جنت کیا ہے؟ دیکھیے جنت کا جب بھی ہمارے سامنے ذکر آتا ہے تو ہم جنت کی صرف ایک قسم کی نعمتوں کو ریکگنائز کرتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ کھانے پینے کو کھلا ملے گا, بڑی لگژریس اکوموڈیشن ملے گی, پورے ہوں گی, انجوائمنٹ ہوگی. اور جو جنت کی اس سے اگلی نعمت ہے اس کا ہمارے ذہنوں میں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا, اور وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اس سے راضی ہوں گے. یہ ہے اصل میں وہ سکون کی کیفیت. اس دنیا میں ایک صاحب ایمان کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اس کے رسول کی بھیجی ہوئی ساری تعلیمات کو عمل میں لاتا ہے, تو اس دنیا میں وہ اکثر لوز کرتا ہے, ہمیشہ نہیں اکثر لوز کرتا ہے. اور یہاں تک کہ یعنی جو دنیاوی کامیابیاں اسے حاصل بھی ہوتی ہیں, اکثر و بیشتر ان کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کو کافی سٹریس سے گزرنا پڑتا ہے. اس کی میں سب سے بڑی مثال آپ کو دے رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسائنمنٹ دے کر بھیجا کہ میں تمہیں اپنا ہدایت نامہ قرآن مجید اور ایک سچا دین دے کے بھیج رہا ہوں, اور تمہاری اسائنمنٹ کیا ہے کہ تم اس دین کو اس قرآن کی گائیڈنس میں غالب کرتے. گائیڈنس کیا ہوتی ہے؟ راستہ دکھانا. تو اس کام کے لیے پروسیجر وہ قرآن مجید بتاتا رہے گا, ساتھ ساتھ انسٹرکشن یہ دیتا رہے گا, لیکن تم اس مشن پر کام کرتے رہو. لیکن اس مشن میں حساب لگائیں کہ سال کتنے لگے آپ کو. پہلے 10 سال مکی زندگی کے وہ ایک رخ پر ہیں, پھر ابو طالب کا انتقال ہو گیا 1090 میں, تو ایک نیا سلسلہ شروع ہوا کہ خاندان بنو ہاشم نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. جب ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا ابو طالب کے بعد, تو وہ بھی چچا وہ بھی چچا. اب یہ جو ہے یہ بدترین دشمن ہے, لہذا اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. لہذا اب اس قبائلی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ نہیں سکتے تھے جب تک آپ کو کوئی پناہ نہ دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں میں سے کسی نے پناہ نہیں دی. طائف کے 3 بھائی تھے, ان کی جائیدادیں تھیں وہاں پر, ان کی ریپوٹیشن اچھی تھی, ایک اچھے لوگ ہیں. آپ ان کے پاس گئے کہ مجھے پناہ چاہیے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ پناہ نہیں دی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بدترین تشدد کیا. اب یہ سب کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن میں چل رہے ہیں لیکن پریشانیاں آ رہی ہیں اور قدم بقدم سیٹ بیکس بظاہر آ رہے ہیں. یعنی دیکھیے یہ اتنی سی زندگی دیکھ لیں کہ 790 تک خاندان سے باہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دسترازی نہیں کر سکا, اگرچہ صحابہ کرام پر دسترازیاں ہوئیں, تبھی ہجرت حبشہ کی نوبت آئی. لیکن 790 میں قریش نے ابو طالب سے صاف صاف تقاضا کر دیا کہ یہ ہمارے حوالے کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تب ابو طالب نے کہا کہ نو وے, جو ہماری روایت ہے وہ یہ ہے کہ کسی خاندان کے کسی فرض سے, اپنے خاندان کے کسی فرض سے ہمیں کوئی اختلاف ہو یا اتفاق ہو, لیکن ہم ہمیشہ اپنے خاندان کے فرض کی حفاظت کیا کرتے ہیں, لہذا میں کبھی تمہیں یہ نوجوان اپنا بھتیجا نہیں دے سکتا کہ تم اس پر تشدد کرو. انہوں نے کہا پھر ہم تمہارے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے. ان کو کر دو. تو 3 سال تک بنو ہاشم لاک رہے, قید رہے ایک تنگ گھاٹی کے اندر. ادھر بھی ایک اونچا پہاڑ, ادھر بھی ایک اونچا پہاڑ, ادھر بھی پہرا, ادھر بھی پہرا. تو یہ کیا تھا؟ یہ سب پریشانیاں سیٹ بیکس تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن پر عمل کرنا ہے. پھر طائف کا دن آ گیا. طائف کیوں ہوا؟ کہ 1090 میں ابو طالب کا انتقال ہوا اور خاندان بنو ہاشم سے نکالے گئے, تب آپ طائف گئے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشرک کی پناہ مل گئی. مطمئن بن عدی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میری پناہ میں ہیں, اور اس کے بعد پھر ایک اپورڈ موومنٹ شروع ہوئی کہ حج کے سیزن میں یثرب سے جو بعد میں مدینہ تو نبی کہلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، وہاں سے 6 افراد آئے اور رات کے اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی. رات کے اندھیرے میں کیوں؟ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حج کے موسم میں، حج کے دنوں میں ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، جس آدمی سے گفتگو کرنے لگتے تھے پیچھے سے بول پڑتا تھا، او یہ جادوگر ہے، تمہیں جادو کر دے گا، اس سے بات نہ کرنا. اب ظاہر ہے وہ مردود رات کو جا کے سو جاتا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھی دن کو بھی جاگتے، رات کو بھی جاگتے. وہ 6 افراد ملے آپ کو منا میں، آپ نے تعارف کروایا اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر یہود کیا کرتے تھے، اللہ کے آخری نبی، آؤ ہم ان سے پہلے ایمان لے آئے. اگلے سال 12 افراد آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معلم کا تقاضا کیا، قرآن مجید پڑھانے والا مقری. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقری بنا کر مدینہ منورہ بھیج دیا. ایک سال تک انہوں نے قرآن مجید پڑھایا، لیکن جیسے ہم پڑھاتے ہیں شاید ویسے نہیں پڑھایا، ان کے خون میں اتار دیا قرآن مجید. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ انجیکٹ کر دیا ان کے خون کے اندر. اور جب قرآن مجید اندر گیا، بقول علامہ اقبال کے، چوں بجا در رفت جان دیگر شبت، یہ قرآن ایسا کلام ہے کہ جب کسی کے اندر چلا جائے تو وہ شخص بدل جاتا ہے. جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شبت، اور جب ایک شخص اندر سے بدلتا ہے تو اس کے لیے پورا قرآن بدل جاتا ہے. وہی جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ پوائنٹ آف ویو، آدمی بھی وہی اور یہ دنیا بھی ساری وہی، لیکن اینگل آف ویژن بدل گیا تو اب وہی دنیا مختلف نظر آنے لگی. اور وہ اتنے دلیر ہو گئے، نہیں حالانکہ یہ جو ہمارے ہاں خاندانی تقسیم ہے کہ ارائیں اور شیخ، ان کو اپنے کام سے غرض ہوتی ہے، اور خام خواہ پنگے لینا، لڑائیاں لینا، یہ ان کا مزاج نہیں ہے. یعنی کسان کو اپنے کھیت میں بر وقت یعنی بیج بونا، بر وقت پانی دینا اور بر وقت کٹائی کرنا، اگر وہ اس میں سستی کرے تو اس کا سارا کچھ برباد ہو جاتا ہے. لہذا اس کی فرسٹ پرائرٹی یہی ہوتی ہے، خام خواہ لڑائیاں مول لے لیتا، اور جو شیخ ہے کاروباری آدمی، اس کو اپنے کاروبار سے غرض ہوتی ہے، وہ کبھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی ہائر آبجیکٹیوز ہوں اور انسان کوئی تحریک چلائے اور ہنگامے کرے اور ہڑتالیں کرے، اس لیے کہ اس سے دکان بند ہوتی ہے. تو مدینے کے لوگ کاشتکار تھے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ غزوہ بدر کے موقع پر عتبہ بن ربیعہ جو اس وقت لیڈ کر رہا تھا قریش کو، وہ میدان میں آیا سامنے اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کو لے کر. عتبہ، شیبہ اور ولید سب سے پہلے آئے، اور اس کے مقابلے میں 3 انصاری صحابی آئے. تو عتبہ نے کہا کہ پہلے اپنا تعارف کراؤ، انہیں اپنا تعارف کرایا، وہ چیخ کر بولا محمد ان کاشتکاروں سے ہمیں لڑا کر ہماری بے عزتی نہ کرو. یہ ہمیں لڑا کر، یوں سمجھیے کہ ایک طرف کوئی کاشتکار ہیں جنہیں اپنے کام سے غرض ہے، اور ایک وہ جن کو لڑنے کا شوق ہے، راجپوت ہیں، جاٹ ہیں، ڈوگر ہیں، پٹھان ہیں، ان کا لڑنا مشغلہ ہے. تو وہ کہہ رہا ہے بے عزتی کرواؤ، لیکن ذرا 2 سال پہلے جائیے نا، یعنی وہی جنہیں وہ کاشتکار کہہ کر توہین کر رہا تھا، جب قرآن مجید ان کے اندر داخل ہوا تو وہ شیر بن گئے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کا مطلب کیا تھا؟ قریش سے لڑائی لینا؟ یعنی آپ نے ابھی حال ہی میں دیکھ لیا کہ امریکہ نے اسامہ بن لادن کو اپنا دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کیا، اور طالبان نے انہیں پناہ دے دی، تو پھر کیا حشر کیا امریکہ نے اس کا؟ تو شیر ہو گئے کس سے؟ قرآن مجید جب خون کے اندر دوڑا، رگوں کے اندر، تو تبدیلی آئی ان کے اندر، وہ شیر ہو گئے. اور انہوں نے اگلے سال آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کر دی کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہم آپ کی ایسے ہی حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ہم آپ کا متبنہ بناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش قبول کی، اور آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ منتقل ہو گئے. صرف پہلے 6 ماہ کچھ ہنگامہ خیز زندگی اس اعتبار سے نہیں ہے. پہلے 6 ماہ میں آپ نے 3 کام کیے، مسجد نبی کی تعمیر فرمائی، مسلمانوں کے درمیان مہاجر اور انصار کے درمیان مواخات بھائی چارہ قائم کیا، اور یہودیوں سے معاہدہ کیا میثاق مدینہ. اس کے بعد پھر چل سو چل 8 مہمیں بھیجی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے. 1 سال کے اندر 8 مہمیں، اور پھر ظاہر ہے اس میں جان و مال کا نقصان بھی ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا. اب اللہ تعالیٰ نے جو مدد فرمائی اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی وہ تو ایک رکھ رکھی ہے، لیکن ذرا غزوہ بدر سے پہلے اپنے آپ کو اس سچویشن میں لے کے جائیے کہ 1000 کا لشکر ہے کیل کانٹے سے لیس، اور آپ 314 افراد کو لے کر جو بیر و سر و سامان ہیں ان کو لے کر آپ ان سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ذرا قلبی کیفیت کا اندازہ لگائیے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین نہ ہوتا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور وحی کے ذریعے سے جو آپ کو ری ایشورنس دی گئی تھی کہ آپ اس قافلے کو کی طرف رخ کریں یا آپ 1000 کے لشکر کی طرف رخ کریں، فتح آپ کی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اقدام کر سکتے تھے؟ اور باقی صحابہ اپنے اپنے ایمان کے لیول کے اعتبار سے، جو ایمان کے اندر گہرا اترا ہوا ہوگا وہ تو اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفیڈنس میں تھے وہ بھی کم و بیش اسی طرح کانفیڈنس میں ہوگا، اور جوں جوں ایمان ویک ہوتا ہوگا اسی درجے میں ایک خطرہ اندیشہ، پتہ نہیں کیا ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے. اور جب اللہ پر یقین ہوگا تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے، وہ زندہ ہے، اب بھی موجود ہے، اور ہوگا وہی وہ جو وہ چاہے گا. ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنا فرض ادا کریں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں. قرآن مجید کے یہ بنیادی مضامین میں سے ایک ہے، لیکن آج میں آپ کو سورہ طلاق اور سورہ تغابن کے اندر جو اس کا بیان ہے میں اس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو سکون کیسے ملتا ہے اور انسان کا کام کیا ہے. اصل میں یہی وہ چیز ہے کہ جو عام طور پر ہمیں کنفیوز کرتی ہے. جب ہم دو چیزوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو اور اللہ تعالیٰ کے کاموں کو، تو پھر کنفیوز ہوتے ہیں، پھر تقدیر کا مسئلہ نہ حل ہونے والا وہ ہمارے گفتگو میں آتا ہے، بحث و تمیز میں آتا ہے، اور پھر ہم پتہ نہیں کیا کیا کفریہ کلمات جو ہیں وہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں. ان دو چیزوں کو بالکل علیحدہ رکھنا چاہیے. سورہ تغابن اور سورہ طلاق یہ دونوں ساتھ ساتھ سورتیں ہیں. ان میں سے سورہ تغابن کے اندر ارشاد ہے کہ ما اصواب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں ہوتا مگر اللہ کی اجازت سے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرے گا. یہ دل کی رہنمائی کیا ہے؟ ایک ہے علمی رہنمائی کہ میں اس پر بڑا اچھا درس دے سکوں یا کوئی مجھ سے بھی اچھا اس کو بیان کر لے، لیکن جب کوئی سچویشن آئے ایسی جس میں انسان کو کچھ سیٹ بیک پہنچے، اس وقت اسے یہ بات بھولی جائے کہ اللہ نے کیا ہے، تو کیا ہے اسے سوائے پریشانی کے، غم کے اور کچھ نہیں ملے گا. واللہ بکل شیءٍ علیم. اور سکون دینے والا، اطمینان بخشنے والا، راضی کرنے والا تو اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون ایمان کی کس کیفیت میں ہے. یمئی ومئی یومن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرے گا. واللہ بکل شیءٍ علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یعنی باہر خارج میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے پورا پورا، اور ہمارے دل کی ساری کیفیات، ہمارے دل کے ایمان اور یقین کی کیفیت، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم ہے. اس کے بعد فرمایا واطیع اللہ واطیع الرسول، کہنا مانو اللہ کے اللہ کا اور کہنا مانو اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور اگر تم نے منہ پھیرا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے, تو یاد رکھنا ہمارے رسول کے ذمے تو صرف وضاحت کے ساتھ پہنچانا ہے. واطی اللہ واطی الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. پھر واپس اسی بات کی طرف, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, بس مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ابھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا چیز ہے؟ ایک بڑی خوبصورت حدیث بڑے سادہ الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کو, للہیت کو, یعنی دنیا سے پیار نہ کرنا اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا, دنیا میں دلچسپی نہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دلچسپی رکھنا, زہد یا زہادہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ الزہادہ تو فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا بعضات المال, دنیا سے بے رغبتی, نہ تو مال ضائع کرنے میں اور نہ حلال کو حرام کرنے میں. الفاظ کا تھوڑا بہت فرق بھی ہے روایت میں, لیکن مفہوم یہی ہے. کیا مطلب؟ کسی شخص کو دنیا سے رغبت نہ رہے تو رحمانیت کی طرف چلا جائے اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں وہ بھی حرام کر دیں, یا ایک دم جو ہے وہ جذباتی ہو کر وہ اپنا سب کچھ ضائع کر دے, نہیں بس مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان دونوں کو آپ نے فرمایا کہ یہ زہد نہیں ہے. ولکن الزہادۃ فی الدنیا, اس کے مقابلے میں اصل زہد یہ ہے, اللہ یکون ما فی یدیک اوثق مما فی یدی اللہ, کہ جو کچھ تمہارے اپنے پوزیشن میں ہے, تمہارے دونوں ہاتھوں میں ہے, یعنی جو کچھ تمہاری اپنی پوزیشن میں ہے اس پر تمہارا وثوک, اعتماد, بھروسہ, ٹرسٹ اس سے زیادہ نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس. یعنی عام طور پر دنیا کا, اچھا بینک بیلنس ہے چلو ٹھیک ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں, اچھا فلاں گاڑی ہے کوئی مسئلہ نہیں, فلاں چیز ہے کوئی مسئلہ نہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب کیا دلا رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہوں انسان کے پاس, لیکن اسے یقین اللہ تعالیٰ پر ہو کہ یہ میرے کام نہیں آئیں گی, اللہ تعالیٰ میرے کام آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کام آئے گا کیسے؟ وہ چاہے گا تو ان میں سے کسی سے مجھے فائدہ پہنچا دے گا, اور چاہے گا تو کسی اور سورس سے مجھے فائدہ پہنچائے گا. اصل سورس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سورس ہے. یہ انسان کا یقین جب ہوتا ہے تو پھر انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت میں ہوتا ہے, اس لیے کہ اسے پریشانی کوئی نہیں, اسے غم کوئی نہیں, اسے احساس محرومی کوئی نہیں کہ وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے اور وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. جو کچھ اس کے رب نے اس کو دیا ہے وہ اس پر راضی ہے کہ ہر چیز ساقی ما ریخت عین الطاف است, میرے پیالے نے میرے ساقی نے میرے پیالے میں میرے ساقی نے جو کچھ بھی ڈالا ہے یہ اس کی عنایت ہی عنایت ہے, سب قبول ہے, مجھے بہترین فیصلہ ہے میرے حق میں, اس لیے کہ یہ میرے مالک نے مجھے عطا کیا ہے, میرے ساقی نے مجھے عطا کیا ہے. تو ہر چیز ساقی ما ریخت عین الطاف است, تو انسان کو سکون ملتا ہے. اب یہی بات جو ہے اگلی سورت سورہ طلاق ہے. سورہ طلاق میں تو بالکل ایک اسپیسیفک آپ ذہن میں رکھیں طلاق کو. طلاق جو ہے یہ کسی بھی گھر میں جب واقع ہوتی ہے تو پلیزنٹ کوئی ایونٹ نہیں ہوتا, کوئی پلیزنٹ خوشگوار واقعہ نہیں ہوتا, انتہائی ناخوشگوار ہوتا ہے, عورت کے لیے بھی, مرد کے لیے بھی, اور سب سے بڑھ کر اولاد کے لیے. وہ جیسے وہ زہار کا واقعہ ہے 28 پارے کی پہلی سورت میں کہ کسی مسلمان نے اپنی بیوی سے زہار کر دیا. زہار کہتے تھے اس کو اپنی ماں قرار دے دینا, اس کے جسم کے کسی حصے کو ماں کے جسم کا حصہ قرار دینا, اور ماں آرام ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا, تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا تھا. ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو وہ خاتون جو تھی خولہ بنت سالبہ ان کا نام تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی ہے ان کے آرگومنٹ کی, اور قرآن مجید نے بھی خوب بیان کیا ہے، قد سمع اللہ قول اللتی تجادل کا فی زوجہا، اے نبی اللہ تعالیٰ نے سن لی بات اس عورت کی جو آپ سے بحث کر رہی تھی اور اللہ سے شکوا کر رہی تھی. وہ کیا کہہ رہی تھی؟ خولو بن سعد صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی میری خامد نے مجھے میرے ساتھ ظہار کر دیا ہے، میری پیٹ کو اپنی ماں کی پیٹ قرار دے دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بس اب تم اس کی بیوی نہیں رہی. اس نے کہا اللہ کے رسول میرا کیا قصور ہے اس میں اور میرے بچوں کا کیا قصور ہے اس میں؟ اگر وہ میرے پاس رہیں گے تو بھوکے مر جائیں گے اور اگر اس کے پاس رہیں گے تو ماں کی شفقت سے محروم ہو جائیں گے اور میں ان کی شکل نہیں دیکھ سکوں گی. بار بار اس نے تقاضا کیا. پھر یہ آیات نازل ہوئی اور ظہار کا قانون آیا کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا کہہ بیٹھے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمہاری مائیں وہی ہیں کہ جنہوں نے تمہیں جنا ہے، وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں. البتہ تم نے یہ، یعنی اگر میں ان الفاظ کا ترجمہ کروں کہ یقیناً وہ ایک غلط بات کہہ رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، مائیں ان کی وہی ہیں کہ جنہوں نے ان کو جنا ہے. ہاں وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ ظہار کر بیٹھے اور اس کے بعد پھر وہ نادم ہو اس پر، رجوع کریں کہ نہیں آئی ایم سوری، تو پھر ان کی سزا کیا ہے؟ کہ وہ غلام کو آزاد کریں اس سے پہلے کہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگائیں. اگر کوئی غلام نہ ہو تو پھر 60 اکٹھے روزے رکھیں بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے. یعنی ایک دفعہ انسان 60 روزے رکھ لے تو آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی، اور روزے بھی اکٹھے 60 چھوڑ چھوڑ کر نہیں. اور پھر اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اس کے بڑے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. یعنی جب اللہ کہہ دے کہ وہ اب تمہاری بیوی دوبارہ بن گئی ہے تو بے شک سارے جہان کی روایت یہی ہو کہ جس کو ماں کہہ دیا جائے وہ بیوی نہیں ہے، تو وہ بیوی ہے اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا. اگر تمہیں یقین ہو کہ مالک اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نمائندے ہیں تو پھر تمہیں کوئی تشویش یا کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ ہو پتہ نہیں اب یہ واقعی میری بیوی ہے بھی سے کہ نہیں. نہیں، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ. تو فرمایا طلاق کے سلسلے میں، فرمایا سورہ طلاق میں کہ پہلے کچھ باتیں بیان فرمائی تھیں، انسٹرکشنز دیں طلاق دو تو پھر ایسے کرو اور پھر گواہ مقرر کرو، اور اس کے بعد فرمایا ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یہ نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے. اس کے بعد بڑی عجیب بات فرمائی جو ہمارے حساب سے بڑی عجیب ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا. میں کہیں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے، پھر دہرا رہا ہوں کہ اگر کوئی طلاق واقع ہو جانے کے بعد آپ کسی وکیل سے مشورہ کریں گے تو وکیل آپ کو پہلی بات یہ بتائے گا کہ کیس تو آپ کا بہت خراب ہو گیا، آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملنا. یعنی جو لڑکی ہے، خاتون ہے، اس کو بھی وکیل یہی کہے گا کہ نہیں بس کچھ بھی نہیں آپ کو ملنا. اور جو مرد ہے وہ مشورہ کرے گا، اسے جا کر کر لے تھوڑی دیر کے بعد یہ بتائے بغیر کہ میں اسی کا شوہر ہوں، تو اس کو بھی یہی مشورہ دے گا. اور پھر اس کو مشورہ دے گا کہ ہاں آپ بھی دو مقدمے جو ہیں وہ اس کے مخالف دائر کر دیں، جھوٹے مقدمے، تو پھر یہ ہے کہ آپس میں کچھ بیلنس ہو کر آپ کو کچھ مل جائے گا. اور جب انسان میں خوف خدا نہیں ہوتا تو جھٹ تیار ہو جاتا ہے وہ مقدمے کرنے کے لیے. لیکن جس شخص کے دل میں خوف خدا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، وہ کہے گا نہیں جی مجھے کچھ دنیا میں ملتا ہے یا نہیں ملتا، ہیل ٹو اٹ، لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں اپنی بیوی پر کوئی جھوٹا الزام لگانے کو تیار نہیں ہوں. یا کوئی خاتون خود گئی ہے یا اس کا والد یا بھائی گیا ہے، وہ فوراً واپس آ جائے کہ نہیں ہمیں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، ہماری بہن بستی ہے گھر میں یا نہیں بستی، لیکن بہرحال ہم یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو مَن یَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا. مخرج میں ایگزیکٹ ترجمہ کر رہا ہوں، یہ جو ہوتا ہے نا ایگزٹ لکھا ہوا، یعنی وے آؤٹ، اسی کا عربی میں ترجمہ ہے مخرج، نکلنے کی جگہ، نکلنے کا راستہ. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے عطا کرے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کا آپ تصور ذہن میں رکھیے گا کہ وہ پوری کائنات کا تنہا مالک ہے اور سب کچھ اس کے حکم سے ہو رہا ہے، اس کی اجازت سے ہو رہا ہے، ایک پتہ ایک تنکا بھی جنبش نہیں کرتا اس کی اجازت کے بغیر، یہ تو خیر بہت بڑا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے نکالے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو فرام دا بلو پکارنا، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مشورے بھی ساتھ دینا کہ یا اللہ یہ کام میرا یوں کر دے، ادھر سے کر دے، اس کو کر دے، نہیں، جتنا ہو سکے پیچھے آئیے کہ یا اللہ یہ میرا کام ہے تو کر دے، تیرے پاس ریسورسز ہیں تو کر سکتا ہے، لیکن ریسورسز کا معاملہ تو یہ ہے کہ میں نے آپ کے پیسے دینے ہوں اور میں چاہتا بھی ہوں کہ دوں، آپ آئے میں نے کہا جی میں کل آپ کو دے دوں گا، کیوں میں نے کہا کل دے دوں گا؟ اس لیے کہ مجھے توقع ہے کہ مجھے کہیں سے پیمنٹ آئے گی آج شام کو یا کل، اور اگر کل مجھے پیمنٹ نہیں آئے گی تو پھر کیا میں کل آپ کو پیمنٹ کر لوں گا؟ ہرگز نہیں، شرمندہ ہوں گا یا مزید جھوٹ بولوں گا، لیکن آپ کو پیمنٹ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، اس دنیا میں میں اور آپ لے دے کر کام کراتے ہیں، ادھر سے لیتا ہوں ادھر دیتا ہوں، آپ ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کہیں سے لے کر نہیں دینا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو بڑی موٹی سی بات یاد رکھیے گا، بس مانگنا ہے، کہاں سے دے یہ ہمارا کنسرن ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سے بس ہم یہ تقاضا کریں کہ تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے دے دے دے، ہے تیرے پاس کہیں سے لے کر نہیں دینا تو نے، مجھے دے، ایک سٹیپ اور پیچھے آئی ہے ایمان میں تو کیا ہے؟ استخارہ، دعائے استخارہ کے کبھی الفاظ آپ نے پڑھے ہوں تو وہ تو ایمان کا ایک پورا گلدستہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے خیر چاہتا ہوں تیرے علم کے حوالے سے، واستقدرک بقدرتک، اور تیری اتھارٹی تیری قدرت میں سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں، فانک تقدر ولا اقدر، اس لیے کہ تو قدرت والا ہے مجھے کوئی قدرت نہیں ہے، وتعلم ولا اعلم، اور تو سب کچھ جانتا ہے مجھے کچھ علم نہیں، وانک انت علام الغیوب، اور سب تو تو چھپی باتوں کا بھی جاننے والا ہے، ان کنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبت امري، اہلا اگر تیرے علم کے مطابق میرا یہ کام میرے دین دنیا اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے، فقدرہ لی، تو مجھے اس کی قدرت دے دے، ویسرہ لی، اور اسے مجھے اس کو میرے لیے آسان بنا دے، ثم بارک لی فی، پھر مجھے اس کی قدرت اس میں برکت عطا فرما دے، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي، اور اگر تیرے علم کے مطابق جو کامل علم ہے تیرا اس کے مطابق میرا یہ کام برا ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین کے لحاظ سے میری دنیا کے لحاظ سے اور انجام کار کے اعتبار سے، فَصْرِفُ عَنِّي وَصْرِفْنِي عَنْهُ، تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، یعنی اب کریزی نہیں ہوں میں کہ ضرور یہ مجھے ملے، یا اللہ اگر اچھا ہے تو مجھے دے دے، اچھا نہیں ہے تو پھر اس کو مجھ سے دور کر، مجھے اس سے دور کر، وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرْ حَيْثُ كَانَ، اور پھر خیر جہاں بھی ہے میرے لیے اس پر مجھے قدرت دے دے، مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ میرے لیے خیر کہاں ہے، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، پھر مجھے اس پر راضی کر دے، تو سارا اصل جو حاصل کیا ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جنت کی بھی اصل نعمت کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوہم، اللہ ان سے راضی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے، اور پھر اس سے بھی اگلا ایمان کا درجہ جو شاید ہماری دسترس کی بات نہیں ہے، وہ انبیاء کرام کے لیول کا ایمان ہوگا کہ انسان جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پریشان ہونا ہی چھوڑ دے، دیز آر ناٹ ایشوز، میرا کام کیا ہے میں اپنا کام کرتا رہوں، میرا رب میرے کاموں کو خود سنبھالتا رہے گا، وہ کافی ہے، مجھے فکر کرنے کی بھی ضرورت کیا ہے کہ یہ کام میں بوجھ چکا ہے کہ نہیں، جب اللہ تعالیٰ ہی سارے کام کر رہا ہے تو بس میں اسی پر چھوڑ دوں، میرے کام اصل میں تیرے کام ہیں تو تو جان تیرا کام جانے، باقی میری ذمہ داری کیا ہے؟ تیرا اور تیرے رسول کا حکم مانا، بس تو مجھے اس کی توفیق دیے رکھ کہ میں تیرا اور تیرے رسول کا حکم مانتا رہا ہوں، پھر سورۃ تغابن میں آگے جا کر بات اور بھی زیادہ آگے بڑھا دی، پہلے سے فرمایا کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گا. وہ یرزقو من حیث لا یحتسب، اسے وہاں سے دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. ومن یتوکل علی اللہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا فہو حسبہ، اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو انجام تک پہنچانے والا ہے. ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ کتنا ہی کیپیبل کیوں نہ ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، امریکہ کا صدر ہو، برطانیہ کا وزیر اعظم ہو، لیکن اس کی لمیٹیشن ہے. بڑے سے بڑا شخص بھی جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو انجام تک پہنچانے والا ہے. اور اس کے بعد فرمایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ اس کے مطابق اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے. بس ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے آج کی گفتگو ختم کروں گا کہ ایک مرشد اللہ والے، ان سے ان کے مرید نے درخواست کی کہ، بلکہ اس کو انہوں نے خلافت عطا فرمائی کہ اب تم بھی لوگوں سے بیعت لے سکتے ہو اور اس کو ہدایت کو ان کو گائیڈ کر سکتے ہو، جیسے ڈگری دی جاتی ہے ایم بی بی ایس کی کہ اب تم مریضوں کا علاج کر سکتے ہو، اسی طرح یہ تصوف کے اندر یہ خلافت کہتے ہیں اس کو، کوئی مرشد جو ہے اپنے مریدوں میں سے کسی کو سمجھتا ہے کہ اب وہی بھی لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہے تو وہ اس کو اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہے کہ اب تم سے بھی لوگ رجوع کر سکتے ہیں. خلافت دی اور اس نے کہا کہ جی مجھے کوئی نصیحت بھی فرما دیں. مرشد نے کہا کہ خدا نہ بننا اور رسول نہ بننا. دم پلٹ کے کہنے لگا حضرت میں آپ اتنا عرصہ آپ کی زیر تربیت رہا ہوں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کبھی نبوت کا دعویٰ کروں گا یا خدائی کا دعویٰ کروں گا؟ تو انہیں فرمایا کہ نہیں، میں نے یہ ہرگز یہ نہیں کہا، میرا مطلب یہ تھا کہ کبھی یہ نہ سوچنا کہ جو چاہو ہو جائے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اور یہ ہم روز چاہتے ہیں. کبھی یہ نہ سوچنا کہ جو چاہو ہو جائے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اور کبھی ایکسپیکٹ نہ کرنا لوگوں کو کہ وہ تمہاری بات ضرور مانے، اس لیے کہ یہ صرف نبی کا مقام ہے کہ جس کی ہر بات مانی جاتی ہے. تو یہ جو بزرگوں کی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، اس میں ہدایت کے اور رہنمائی کے اونچے اونچے مینار ہیں جو انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں. کہنے کو بڑی چھوٹی سی بات ہے، خدا نہ بننا، رسول نہ بننا، یہ کیا تھا؟ یہ چونکانے کے لیے تھا. اصل بات کیا کہنی تھی؟ کبھی یہ نہ چاہنا، کبھی یہ نہ سوچنا کہ جو چاہو ہو جائے، کہ یہ صرف اللہ کی شان ہے. ہمارا اپنا معاملہ کیا ہے؟ ہم صبح سے لے کر شام تک، یعنی پچھلے 2-3 گھنٹوں میں آپ دیکھ لیں تو ہم میں سے شخص ہر شخص محسوس کرے گا اس نے چاہا تو بہت کچھ تھا لیکن سب کچھ نہیں کر سکا. اور اس پوری زندگی کے اندر بھی، آپ کی زندگی 64 سال ہو، 70 سال ہو، 50 سال ہو، 35 سال ہو، آپ غور کر لیجئے کہ آبزرویشن بھی یہی ہے کہ ہم جو چاہیں وہ نہ اچیو کر سکتے ہیں، نہ حاصل کر سکتے ہیں، نہ کر سکتے. ہو وہی کچھ رہا ہے جو ہمارا رب چاہ رہا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے کوئی کام کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے تو ہمارے سامنے رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے ہمیں گرین سگنل دیتا ہے. تو یہ سب کچھ اسی کا اختیار ہے، بات صرف یقین کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اپنی ذات پر وہ کامل یقین عطا فرمائے کہ جس کے بعد ہمارے تمام غم، ہمارے تمام فکریں، سوچیں وہ ختم ہو جائے اور ہمیں ایک سکون کی زندگی نصیب ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.